أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 19ویں پارے کا آج آغاز ہے اور سورہ الفرقان کی 21ویں آیت سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے سورہ فرقان میں جن چیزوں کے متعلق توجہ دلائی اس میں سے ایک چیز کافروں کے وہ اعتراضات تھے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے اور ان کے وہ اعتراضات بھی تھے جو انہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت اور توحید پر کیے اور اللہ تعالی نے اس صورت میں جو آیات اب تک گزر چکی ہیں اس میں سے بھی بہت سی چیزوں کا جواب مرحمت فرمایا اور اس کے بعد اب 19ویں پارے کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان کافروں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور کہا ان لوگوں نے الذین وہ لوگ لا یرجون جو لوگ نہیں امید رکھتے تھے یہ جو رجا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں اور عربی میں وہ الفاظ جو ایک اور دوسرے کی ضد میں لغات استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ امید کے معنی میں ہے رجا اور یہ معنی عام طور پر لوگوں میں شائع ہے اور لوگ اس معنی کو جانتے ہیں اور یا پھر اس کا مطلب ہے خوف تو امید اور خوف چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہوتے ہیں اس لیے رجا کا لفظ عرب دونوں معاملات میں استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز سے امید ہو تو بھی اور جب کسی چیز سے ڈر ہو تو بھی تو یہاں پر ترجمے دونوں ممکن ہیں کہ قال الذین لا یرجون کہا ان لوگوں نے جن کو امید نہیں ہے اور دوسرا ترجمہ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یرجون جنہیں خوف نہیں ہے کس چیز کی امید کس چیز کا خوف اس کو فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ لقاءنا ہماری ملاقات کی انہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے جو لوگ یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے آ کے ملاقات کریں گے یعنی ہمارے سامنے پیش ہوں گے یا جن لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کسی انسان کو اگر میسر آ جائے تو ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے لولا انزل علینا الملائکہ کہا ان لوگوں نے جن کو ہماری ملاقات کا کی کوئی امید نہیں یا انہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے ہمارے ملنے کا کیا کہا اب یہ جملہ آ گیا کہ لولا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں انزل علینا ہمارے اوپر نازل کیے گئے الملائکہ فرشتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے اگر فرشتے بھیجے گئے ہوتے تو اس کے کئی ایک فوائد ہوتے فرشتے آ کر ہمیں اس بات کی تلقین کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور تم ان پر ایمان لاؤ اور فرشتے اگر آتے تو ایک چیز یہ بھی ہوتی کہ اگر ہم ایمان نہ لاتے تو وہ ہمیں مارتے اور اس ڈر سے ہم ایمان لے آتے فرشتے اگر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی سامنے نہیں آئی اور چونکہ آپ کے ساتھ فرشتے جو نازل ہوتے بھی ہوں گے فرض کر لو ہمیں تو نظر نہیں آتے اور آپ کے ساتھ نازل ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں ہم پہ فرشتے آنے چاہیے تھے فرشتے آ کر ہمیں تلقین کرتے اور پھر ہم آپ کو صحیح معنی میں رسول مانتے عرب کے مشرکین کے ہاں جو فرشتوں کا تصور تھا اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو تقریباً وہ تصور بنتا ہے جو ہندوؤں کے ہاں دیوتا کا تصور بنتا ہے اور ہندو جیسے اللہ کو، ایک خدا کو یا خدا کی خدائی کے قائل ہیں، وہ مانتے ہیں کہ آخر پہ پہنچ کے سارا سلسلہ ایک کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طرح عیسائی بھی بہت دن کے فرقے اس بات کو مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو، لیکن وہ جو اللہ کی ذات کو ایک مان کر پھر اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، مسئلہ تو ان کا ہے. اور اللہ تعالی کی جن صفات میں عام طور پہ شرک پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک صفت علم ہے اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ ہمارے حالات کا علم کسی اور کو بھی ہے، اور اسی طرح نفع اور نقصان کی قدرت کا علم، قدرت کی طاقت، یہ کسی اور کو بھی ہے. یہ دو صفات اللہ کی ایسی ہیں جن صفات میں مسلسل انہیں دھوکہ لگتا ہے، تو اس لیے یہ اپنے دیوتاؤں کے متعلق یہ تصور کرتے ہیں. ہندوؤں کے بھی بعض طبقے جو اللہ کے ایک ہونے کے بھی قائل ہیں لیکن اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں. اسی طرح یہ مشرکین مکہ بھی اسی طرح اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر کہتے تھے سوائے ان شریکوں کے جسے خدا نے اپنا خود شریک بنا لیا، بس وہ اللہ کا شریک ہے. تو اللہ تعالی نے اس شرک کی نفی کی. تو یہ عربوں کے قدیم مشرکین کا اور ان ہندوؤں کا عقیدہ تقریباً ایک ہی ہو جاتا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے، آنے چاہیے، تو اس سے ایک ان کی مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ دیوتا آسمان سے نازل ہوتے اور وہ دیوتا آ کر ہمیں یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ نے بھیجا ہے، وہ اس چیز کا اقرار کرتے اور بتاتے تو ہم اپنے دیویوں کی یا اپنے دیوتاؤں کی بات مان لیتے. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل، کیوں نہیں نازل کیے گئے، علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، یعنی دیوتا بھی کچھ آتے اور آ کر بتاتے کہ اس ہستی کو اللہ ہی نے بھیجا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر بات کہتے ہیں او نرا ربنا، کہتے ہیں یا ہم دیکھتے اپنے پروردگار کو. یہ اس سے بڑی بات انہوں نے کر دی، ایک تو فرشتوں کا آنا اور اس کے بعد یہ تمنا کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھتے اور اللہ براہ راست ہم سے یہ کہہ دیتا کہ اس شخص کو میں نے بھیجا ہے. اللہ اپنی توحید کی دعوت دیتا، اللہ تعالی آخرت کی دعوت دیتا، اور خدا ان چیزوں کو ہمیں کہتا تو ہم اس کی بات مان جاتے. اللہ تعالی نے ان کی دونوں فرمائشوں پر جو ان کو جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ لقد استکبروا، اور شک اس میں نہیں ہے کہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، اپنے جی میں، اپنے آپ کو. اور یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یعنی متکبر ہو گئے ہیں، مغرور ہو گئے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑائی میں سمجھتے ہیں. تو مغرور آدمی ایسی انہونی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو اس انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو بہت زیادہ غرور ہوتا ہے اور وہ کبر میں، غرور میں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حکومت مجھے مل جائے تو میں اس حکومت کو چلا لوں. نئی جب جوانی اور اس کا آغاز ہوتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کبھی کبھی غلط فہمی سے کہ پورا محلہ اور ملک میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اس ملک کو چلا لوں. وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو اہل سمجھنے کا مسئلہ ہے، اور ایک اہلیت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی اتباع سے آتی ہے. انسان کی پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ سہج پکے سو میٹھا ہو، اس کے مصداق وہ آدمی آہستہ آہستہ اس بات کا اہل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی منصب تک پہنچے. اس کی تربیت اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے، یا اس کی تربیت اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے کرتے ہیں، اس سے جو اہلیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس اہلیت کے متعلق دوسری بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خدا انہیں نبوت دیتا ہے تو خدا اس مقام پر انہیں رکھتا ہے جس میں وہ بہت سی چیزوں کے اہل ہوتے ہیں، اور نبوت اور رسالت جیسا عظیم منصب اللہ تعالیٰ شانہ ان کو دیتا ہے. تو اس لیے تربیت کے ان دونوں طرح کے نتائج اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں بنسبت اس انسان کے جو اپنے آپ کو خود سے ہی بڑا سمجھتا ہو اور خود سے ہی ان چیزوں کا اہل اپنے آپ کو سمجھتا ہو، تو اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے بعد اپنے آپ کو اہل سمجھنا سیکھا، اس کی بڑی واضح مثال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ وہ جب پیش ہوئے بادشاہ کے سامنے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا تم مجھے فلاں عہدہ دے دو اور میں قوت طاقت بھی رکھتا ہوں اس عہدے کو سنبھالنے کی بھی، اور میں امانت دار بھی ہوں، اور اسی طرح اب بھی کوئی صالح انسان جس کی تربیت ہوئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو اس انسان کی بات درست ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کی کہیں پہ تربیت نہیں ہوئی، اسے کوئی تعلق ان عہدوں اور ان چیزوں سے نہیں رہا، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور محض ہوا میں وہ تیر چلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں کا اہل ہوں۔ تو یہ جو کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دینے کی بھی نفی فرما دی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ اور لوگ خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ سے عرض کیا کہ ہمیں فلاں فلاں عہدہ دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عہدے ان لوگوں کو نہیں دیا کرتے جو خود سے تمنا کرتے ہیں، تو جن کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو وہ کسی عہدے پر چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تباہی مچا دیں گے اس فیلڈ میں، اس میدان میں۔ تو یہ کافر جو تھے، انہیں سرے سے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے بعد مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، یعنی ان کے لیے یہ معمولی بات ہے مطالبہ کرنا، جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے علیہ باللہ، اس طرح الہیات کے باب میں انہوں نے دخل دیا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، یہ اپنے جی میں بڑا بنتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وعطوا، اور انہوں نے اس وجہ سے سرکشی کی، عطواً کبیرہ، بہت بڑی سرکشی، شرارت میں یہ سر چڑھ رہے ہیں، بہت بڑی سرکشی انہوں نے اختیار کر لی کہ ایسی بےہودہ تمنائیں کرنے لگے کہ میں ہم اللہ تعالی کو دیکھیں۔ ایک چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رب ارنی، اے پروردگار میں آپ کی رویت چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بات الگ ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کی محبت کا، ان چیزوں کا غلبہ تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی کہ پروردگار آپ کی زیارت ہو، اور وہ اس مقام اور شرف کے آدمی تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی ملاقات کے لیے طور پر بلایا، ان سے گفتگو فرمائی، وہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں۔ اور یہ جن کے نہ اعمال اس طرح تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عقیدہ بھی خراب، اللہ نے فرمایا عطواً کبیرہ، اور یہ سر چڑھ گئے ہیں، بہت ہی سرکشی، بہت ہی بغاوت پہ اتر آئے، اتنی بڑی بات زبان سے نکال دی۔ یوم یرون الملائکہ، اور جو فرشتوں کو دیکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں اور پھر جا کر مانیں گے، یوم جس دن، یرون الملائکہ، یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، وہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، یوم اذن، اس دن بشارت نہیں ہوگی، للمجرمین، ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہیں۔ آ جائے گا وہ دن اتنی جلدی جو مچاتے ہو کہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ دن جس دن انہوں نے فرشتوں کو دیکھنا ہے، وہ دن کوئی خوشخبری کی چیز نہیں ہے، وہ دن کوئی بشارت کی چیز ایسی نہیں ہے، وہ دن جب آئے گا تو فرشتے انہیں نظر آ جائیں گے، اللہ کے فرشتے عذاب دینے والے انہیں نظر آئیں گے، اللہ کے فرشتے قبر میں انہیں نظر آ جائیں گے، مرنے سے پہلے انہیں نظر آ جائیں گے، خدا کے فرشتے انہیں پکڑیں گے اور اس کے بعد انہیں ماریں گے، اس جرم کی بنا پر کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب اور ان کی بے ادبی کی، جو مستقل ایک الگ جرم تھا۔ اللہ نے فرمایا لا بشرا یوم اذل المجرمین، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس دن میں کوئی بشارت کی چیز نہیں ہے گناہگار لوگوں کے لیے، یعنی انہیں کوئی بشارت نہیں دے گا کہ تم اللہ کی طرف آرام سے چلو، کوئی یہ بشارت نہیں دے گا کہ آج کا دن تمہارے لیے کوئی خیر کی خبر لایا ہے، ویقولون، اور وہ یہ کہیں گے فرشتے ان سے، ہجرم محجورا، دور ہو جاؤ، اور روک دی جائے گی، محجورا شدید روک اور رکاوٹ پیش آ جائے گی۔ عربوں کے ہاں جب دشمن کو کوئی دیکھتا تھا اور اسے ڈر ہوتا تھا کہ اب یہ دشمن حملہ کرے گا مجھ پہ، تو وہ بات شروع کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہجرم محجورا، دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور بہت بڑی رکاوٹ چاہیے جو میرے اور تمہارے درمیان آ جائے۔ اب یہ جو یقولون کا لفظ ہے، مفسرین نے اس کی دونوں معنی کیے ہیں۔ کچھ حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ کہنے والے فرشتے ہیں، اور فرشتے یہ کہیں گے کہ ہجرم محجورا، دور ہو جاؤ، آج کے دن کوئی بشارت کی چیز تمہارے لیے نہیں ہے، آرام سے دور ہو جاؤ، اللہ کے کلام سے دور ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، ان سارے اعتبارات سے۔ فرشتے یہ کہہ دیں گے کہ آج کے دن ساری جنت کے انعامات اللہ نے تم پہ حرام کیے ہیں، دور رہو ان جگہوں سے، پرے ہو جاؤ، اور فرشتے انہیں ماریں گے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کے لیے وہ فرشتوں کا تقاضا اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یوم اذ للمجرمین، اور وہ دن جو ہے ایسا کہ اس میں کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے گناہگاروں کے لیے، ویقولون، اور وہ گناہگار کہیں گے، فرشتوں کی بجائے اس بات کو انہوں نے گناہگاروں کی طرف موڑ دیا مفسرین نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جملہ ہے کہ یوم اذ للمجرمین، وہ دن جو گناہگاروں کا ہے، ویقولون، وہ یہ کہیں گے کہ ہجرم محجورا، الگ رکھو اس کو، دور ہو جائیں ہم، یعنی جہنم کی آگ کو، خدا کے عذاب کو۔ فرشتوں کو جب دیکھیں گے کہ فرشتے عذاب دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں، تو کہیں گے دور ہو جاؤ، ہٹاؤ اس چیز کو ہمارے اور ان کے درمیان، بہت بڑی رکاوٹ چاہیے، اور چاہیے کہ ہم ان سے الگ رہیں اور یہ ہم سے الگ رہیں۔ ہجر کا مطلب کسی چیز سے الگ ہو جانا، اور ہجر کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ کسی انسان کا ایسی بات کرنا جو بات عقل کے خلاف ہو۔ اسی طرح ہزیان اور علیہ باللہ بکواس جسے کہتے ہیں، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی صورت میں ایک اور جگہ آگے چل کے بھی اسی لفظ کا استعمال فرمایا ہے، وہاں تو بات کریں گے، لیکن ہجر کا اصل مطلب جو ہے کہ اس کا معنی ہے ایک ترک کر دینا، اور محجور کا مطلب ہو گیا کہ متروک، یعنی جسے چھوڑ دیا گیا، جسے الگ کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کی وجہ سے یہ جو لوگ پیش ہوں گے، تو یہ کہہ دیں گے کہ ہم سے، یعنی ہم سے فرشتے کہہ دیں گے کہ ان کے لیے آج کے دن کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دور ہو جائیں، اور دوسرے اعتبار سے یہ خود جب جہنم اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ڈر کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ اس چیز کو روک دیا جائے، اس چیز کو ہٹا لو ہم سے۔ اور ہجر کے معنی اصل میں روکنے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقل کو بھی ہجر کہا ہے، سورہ فجر میں آتا ہے کہ حلفی ذالک قسم الذی ہجر، کیا اس میں نشانی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ذی ہجر ہے، ہجر کیا عقل کو، یعنی عقل والے ہیں، کیونکہ انسان کو عقل بھی برے کاموں سے روکتی ہے، غلط چیزوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح عرب کہتے ہیں کہ حجر القاضی علی فلان، فلاں آدمی کو قاضی نے منع کر دیا، یعنی قاضی نے یہ روک دیا اس کو کہ وہ آدمی اپنے مال میں تصرف کرے، اپنے مال کو استعمال کرے، قاضی نے بین لگا دیا، کیونکہ اس انسان میں ابھی عقل پوری نہیں ہے، اس انسان کو تجربہ نہیں ہے۔ اور اس کے گھر والوں نے شکایت کر دی کہ ہے یہ اسی کا مال، اس کے باپ کے بعد اس کی وراثت میں حق بنتا ہے، لیکن جب اپنے مال کو برباد کر دے گا، تو قاضی کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو بعض وجوہ ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ پابندی لگا سکتا ہے، بعض مسائل ایسے ہیں، تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ حجر القاضی علی فلان، فلان پر قاضی نے یہ پابندی لگا دی۔ اسی اعتبار سے یہ جو حتیم ہے بیت اللہ کا، اسے بھی ہجر کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حتیم جو ہے وہ جو آدھا دائرہ کھینچا ہوا ہے، اس پر پابندی ہے کہ اس میں آدمی طواف نہیں کر سکتا، یہ پابندی لگا دی گئی کہ طواف وہ باہر سے اس کے کرے گا، اندر سے طواف نہیں کرے گا۔ تو ہجر کا بنیادی طور پر منع کرنے کیے جانے کا مطلب نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ارشاد فرما دی یہاں پہ، یا تو یہ مان لیا جائے کہ مجرم یہ کہیں گے کہ ہجرم مہجورا، اور یا یہ مان لیا جائے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ ہجرم مہجورا، دور ہو جاؤ آج کے دن اللہ کے ان سارے انعامات سے، اور یا مجرم کہیں گے جہنم کی آگ کو دیکھ کے کہ آج تو دور ہی ہونا ہے، بس اس کو دور رکھو، وقدمنا اور ہم پہنچیں گے، وقدمنا اور ہم پہنچے، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ استعمال کیا جا رہا ہے مستقبل کے متعلق، قیامت کے متعلق، وقدمنا اور ہم پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پہنچنا اتنا یقینی ہے کہ اس مستقبل کے معاملے کو ماضی سے تعبیر کر دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری زبان میں بھی کوئی آدمی کسی کو یقین دلانے کے لیے، پکی بات کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم سمجھو بس یہ ہو گئی، اسے ہوا با سمجھو، تو ماضی کے متعلق جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، ماضی میں جو واقعہ ہو جاتا ہے وہ ثبوت اور شواہد سے ثابت ہو جاتا ہے، تو اس لیے ماضی کا علم قطعی ہوتا ہے اور مستقبل کا علم یقینی نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وقدمنا اور ہم ان کی طرف گئے، ان کی طرف ہم نے ارادہ کیا یعنی کریں گے، تو ماضی بول کے مستقبل مراد لیا، وقدمنا الى ما عملوا اور ہم پہنچے ان کاموں پر، یعنی ہم پہنچیں گے ان کاموں پر، من عمل جو کوئی بھی کام انہوں نے کیا ہے، جو کوئی چیز انہوں نے کی ہے ان کافروں نے، فجعلناہ اور ہم ان کے نیک اعمال کو کر دیں گے، ہوا ام منصورا، ہوا ام منصورا، ایسی خاک منصورا جو اڑتی ہوئی ہو، سورج کی شعائیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت جب کمرے میں آتی ہیں تو وہ ایک شعاع بن جاتی ہے اور اس شعاع میں ذرات نظر آتے ہیں، صبح کی جو پہلی شعائیں ہوتی ہیں روشن دان سے آتی ہیں، کھڑکی سے آتی ہیں، تو وہ جو شعاع آتی ہے اور غبار کے ذرات کے متشابہ ہوتی ہے، اس میں ذرات نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہوا، وہ ہے کہ ذرات ہو گئے، تو ذرات کے لیے مشابہ چونکہ ہوتی ہے اس میں اکثر ذرے ہوتے ہیں، آدمی کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے، وہ ہے ہوا، کہ ہم اسے کیا کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ذرہ ذرہ کر دیں گے، بالکل ذرات پہ چیز کر دیں گے، کیا چیز، منصورہ، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ بکھری ہوئی اور منتشر چیز ہوگی، نظم اور نثر دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں، نظم وہ جو پرویا ہوا ہو، کسی دھاگے میں اس چیز کو باندھ دیا جائے، نظم میں الفاظ ایک دوسرے کے وزن پر آ جاتے ہیں، ایک شعر اس کا ایک مصرع دوسرے مصرعے کے برابر ہوتا ہے، اور نثر کہتے ہیں اس عبارت کو جس عبارت کے فکرے آپس میں نہیں ملتے ہوتے، یعنی ان کا ایسا رابطہ نہیں ہوتا جیسے نظم میں ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نثر، جو نثر کا مطلب ہے بکھیر دینا، ہوا ام منصورا، ہم ان کے اعمال کو ایسے کر دیں گے جیسے کہ ذرات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن اعمال کے متعلق آج یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت میں انہیں نفع دیں گے، بنیادی طور پر جو شرط چاہیے تھی ایمان کی وہ ان میں ہے نہیں، جب ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کس بوتے اور کس ناطے پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال انہیں نفع دے جائیں گے، کافروں کے اعمال انہیں اتنا نفع دے دیں کہ جہنم سے بچا دیں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ کفر کی سزا جو ہے وہ خود اتنا بڑا عمل ہے کفر کہ انہیں وہ سزا مل کر رہے گی، ہاں کسی کافر نے گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے تھوڑے ہی کر دیں گے کہ اس کے ذمے بھی گناہ ڈال دیں، اور کافر نے کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے عوض میں اعمال ہے نا، عمل ہے نیکی، اس کے عوض میں کوئی گناہ جو عمل ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل میں آ سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے مقابلے میں تو عقیدہ ہی آئے گا، عقیدہ مستقل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کا فکر اور سوچ سے تعلق ہے، سوچ کی عبادت ہے، اور اس عقیدے کے تحت انسان کے اعمال بنتے ہیں، ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اب جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں کیا یہ پیسہ پاک ہے یا ناپاک ہے، حلال ہے یا حرام، اب دیکھیے آپ اس عقیدے کی وجہ سے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے یہ اپنے پیسے کو سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کافر آدمی کہتا ہے کہ لوگوں پر بڑی مصیبت آ گئی ہے، لوگوں کے لیے گھر بنانے چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو فوڈ کے لیے بڑی پرابلم ہے یہ سالو کرنی چاہیے۔ مومن آدمی بھی یہی کرے گا، کافر بھی یہی کرے گا۔ مومن اس عقیدے کے تحت پابند ہو جائے گا کہ وہ کہے حلال کا پیسہ ہونا چاہیے۔ کافر کو چونکہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے برابر ہے کہ وہ گوشت پور کو یا وہ گوشت گائے کا ہو یا دمبے کا ہو یا کسی حلال کا ہو حرام کا ہو، یہ فرق عقیدہ ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح آپ اسی مثال کو اگر آگے ذرا سا اور بڑھا لیں تو وہ مومن انسان سوچتا ہے کہ جو پیسے میں نے خرچ کرنے ہیں، اگر میں $1,000 ان غریبوں پہ خرچ کر دیتا ہوں تو اس مہینے میں مجھے اپنے بچوں کے لیے جو خرچ کرنا ہے وہ کہاں سے آئے گا، اور ان کے جو حقوق ہیں کیا وہ زیادہ ہیں یا یہ زیادہ ہیں؟ کافر آدمی ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے، ممکن ہے وہ خرچ ہی نہ کرے اور اپنے بچوں کے متعلق سوچتا ہی رہ جائے، اور ممکن ہے سب کچھ اپنے بچوں کو دے دے اور ان غریبوں پہ خرچ نہ کرے، یا ان پہ سارا خرچ کر دے اور بچے محروم رہ جائیں۔ اس کو اعتدال کی زندگی کا پابند بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور مومن انسان چاہے وہ غلط کرے لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی کہ شریعت نے اسے کیا کہا تھا کہ اپنی رقم کا کتنا حصہ تم نے کس چیز پہ خرچ کرنا ہے۔ اسے سکھایا تھا کہ جو چیزیں پہلے فرض ہیں انہیں پورا کرو، اور فرائض کے بعد پھر آگے چل کے تم نفلی عبادت اور نفل میں اللہ کے لیے مال خرچ کرو گے۔ یہ دو چیزیں دیکھ لیں، اس کے پسے پشت اصل میں عقیدہ ہے جو کہ خرچ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ انسان اس کو جب خرچ کر چکا اور معلوم ہوا کہ وہ پیسہ جو تھا وہ صحیح استعمال نہیں ہوا، اب اس انسان کے لیے ایک تو ہے طبعی پریشانی، کافر کو بھی ہوگی مومن کو بھی ہوگی کہ پیسہ ضائع ہو گیا، لیکن مومن کے پاس ایک سہارا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں نے تو اللہ کے لیے خرچ کر دیا تھا نا، مجھے اس کا نہیں ہے، اللہ اسے قبول کر لے، میں نے تو خدا کے لیے دے دیا۔ اور کافر انسان کے پاس یہ سہارا نہیں، وہ کچھ نہیں کرتا، وہ تو مقدمہ کچہری گالیاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مومن انسان کو ایک سہارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب عقیدہ مومن کا ٹھیک ہوتا ہے، ایمان والا آدمی تو بڑے سے بڑا رنج اور غم اس کی انتہا پہ پہنچ کے کہتا ہے صبر کرو اللہ کے ہاں پہنچ کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کافر انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے کہا جائے کہ تم صبر کر لو، وہ ٹکٹس اور مینرز ہیں اور وہ مختلف قوموں کے مختلف حالات میں مختلف طرح کے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بنیادی طور پر جو اتنا اہم قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں پابند ہو اور کسی عقیدے کے تحت وہ اپنے کام کرے، یہ نہیں ہے کہ جو اس کے جی میں آیا وہ کر گزرا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم اس کے نیک اعمال جو ہیں اسے اپنے لیے بھیجے تھے، وہ نجات سمجھ رہا تھا جو اس میں، فجعلنا ہوا ام منصورا، ہم نے انہیں کیا کیا ایسے ذرات کر دیے جیسے روشن دان سے یا کھڑکی سے داخل ہونے والی شعاؤں میں غبار کی طرح بالکل باریک ذرات ہوتے ہیں، ان کو ہم نے منصورا بکھیر دیا، ختم کر دیا اس کے اعمال کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کافر لوگ جب اپنے اعمال لے کے اللہ کے ہاں آئیں گے تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا، اور وہ اس سے کچھ بھی مختلف نہیں ہیں، جس کو اللہ تعالی نے یہاں سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے معنی بعد اللہ تعالی نے اہل جنت کا ذکر کیا، اور قرآن میں یہ بات عام طور پر ملتی ہے کہ جب ایک گروہ کا تذکرہ آتا ہے دوسرے کا بھی آ جاتا ہے، جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے تو جہنم والوں کا بھی آ جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے جنت کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے، عام طور پر یہ چیزیں آگے پیچھے کو آ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے اس کے فوراً بعد کہ جنت والے لوگ اصحاب الجنت ہی، اور وہ لوگ جو باغ میں ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے، یوم اذن، اس دن خیر مستقرن، وہ بہت اچھے ہوں گے، مستقر ان کا ٹھکانہ، وہ احسن مقیلا، اور بہت اچھی آرام کی جگہ ہم ان کو دیں گے۔ اللہ تعالی نے جنت کے لوگوں کا ذکر کیا، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے یقیناً اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کی، اور کم سے کم اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور عقیدے کے بعد جو اعمال لے کر وہ اللہ کے حضور میں پہنچے وہ اعمال اچھے تھے۔ یا یہ کہ ان کے اعمال میں برائی تھی اور ان کی مغفرت ہو گئی، جب ان کی جان نکلنے کا وقت آیا تو اس میں جو تکلیف تھی وہ گناہوں کو معاف کرانے والی تھی. اسی طرح قبر کا عذاب بذات خود گناہوں کو معاف کرانے والی چیز ہے. تو وہ ہوتے ہوتے وہ انسان پاک ہو کے دل کے اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے دو چیزیں ہیں، خیر مستقرن، وہ دن ایسا ہے جس دن میں اس کے لیے خوبی ہے. اور اوپر دیکھیں اگر آپ 22 نمبر آیت میں تو وہاں فرمایا تھا کہ لا بشرا یوم اذل للمجرمین، گناہگاروں کے لیے یعنی کافروں کے لیے اس دن کوئی بشرا خوشخبری نہیں، اور ایمان والوں کے لیے خیر مستقرن، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مستقر جائے قیام، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک وہ احسن وقیلا، اور وہ جگہ جہاں پر جائے قیام کی بجائے آسن و مکیلا، جہاں انہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، وہ جگہ بھی ان کی بہت اچھی ہے. آسن و مکیلا سے مطلب یہ ہے کہ ان کا مکیل اچھا ہوگا، اور مکیل کہتے ہیں قیلولہ کرنے کی جگہ، یعنی آدمی جہاں پر دوپہر کو لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے، چاہے وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، اور چاہے اس کو نیند آئے یا نہ آئے، لیکن عربوں کے ہاں رواج اور طریقہ یہی تھا کہ وہ صبح کھانا کھاتے تھے، پھر اس کے بعد جب سورج زیادہ بلند ہو جاتا تھا اور تقریباً دن کا آدھا ہو جاتا تھا، وہ اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اور اس وقت جا کے وہ آرام کرتے تھے، اور ظہر کے وقت کے قریب آ کے پھر ان کی مجلسیں جمتی تھیں، پھر جو کچھ بھی کہتے تھے سو کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقیلہ کہا ہے، یعنی یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکنا ہے. حشر کا میدان مراد ہے اس سے، کہ حشر کا میدان قبر سے اٹھا کر جنت میں داخلے کے دوران جو میدان جو جگہ ہے وہ بھی اس مومن کی بہت اچھی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن کے لیے یہ وقت بڑی سرعت بڑی جلدی سے گزر جائے گا. اور مستدرک حاکم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن مومنین کے لیے اتنا ہوگا جتنا وقت ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان ہوتا ہے. ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کم وقت کے متعلق ارشاد فرمایا. یہ اصل میں مومنوں کے مختلف احوال ہیں، ہر کوئی آدمی اپنی اپنی حالت کے اعتبار سے اس دن کو محسوس کرے گا. کافر کو تو واقعی 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، اور مومن انسان جس کو جنت میں اللہ نے بھیجنا ہے وہ فوری طور پر فارغ ہو کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آسن و مکیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تھوڑی دیر انہوں نے ٹھہرنا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے جو جگہ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور جہاں انہوں نے مستقل جانا ہے، مستقر جہاں ان کا قیام ہے، وہ بھی بڑی اچھی جگہ ہے. تو ان کے لیے تو موت کے بعد جنت ہی جنت، اور ان کے لیے موت کے بعد اچھائیاں اور خوبیاں. مومن اور کافر میں بنیادی طور پر ایک جو فرق بنتے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ اس انسان نے صحیح عقیدہ رکھا، اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق بھی رہا، تو اس انسان کے لیے موت کے بعد جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی، اور کافر کے لیے جو چیزیں پیش آ رہی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے پھر اللہ تعالی نے اہل جہنم اور اس کے بعد جنت والوں کا ذکر کر کے قیامت کی بات ارشاد فرما دی، وہ یوم تشقق السماء، اور وہ دن ایسا ہے جس دن آسمان پھٹ جائے گا بالغمام بادل کے ساتھ. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور اس دن یہ ہو جائے گا کہ نازل کیے جائیں گے، اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا مسلسل فرشتے نازل ہوں گے، کثرت سے فرشتے نازل ہوں گے. وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ آسمان پھٹیں گے اور فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر یوم تشقق السماء جو ہے کہ جب آسمان پھٹے گا تو یہ کون سا نفخہ ہے، کون سی قیامت ہے؟ ایک قیامت میں تو وہ ہے کہ ساری زمین تباہ ہو جائے گی، پھر دوسری قیامت اس کے بعد لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جن مفسرین نے کہا کہ یہ پہلا نفخہ ہے، پہلی پھونک ماری جائے گی، اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ان کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، اور غمام سے مراد وہ فرشتوں کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے، یوم تشقق السماء، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اس کے بعد بالغمام فرشتے اس کے ساتھ ہی نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور واو جو آیا ہے اس کو کہتے ہیں وہ کہ یہ تفسیری ہے. تفسیری واو کا مطلب یہ کہ جو اس کے بعد والا حصہ ہے وہ اس کے پہلے والے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو فرشتوں کی تفسیر کیا ہوئی؟ بالغمام بادل، یعنی فرشتے آئیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور تم دیکھو گے کہ ان کی فرشتے مسلسل نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنی کثرت سے فرشتے آ جائیں گے کہ ان کی مجموعی ہیئت وہ بادلوں جیسی نظر آئے گی. فرشتے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کو دیکھنے پہ محسوس ہوگا جیسے یہ بادل ہیں اور آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. حقیقت میں وہ بادل نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے جھمگٹے کی وجہ سے بادل گویا کہ نظر آ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی دنیا میں نظر آتی جن کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دیکھنے میں کچھ اور لگتی ہیں. پانی مسلسل شدید بارش جب نازل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ قطرہ قطرہ وہ اتنے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں کہ لگتا ہے جیسے بالٹی اوپر سے کوئی گرا رہا ہے، جگ اوپر سے گرا رہا ہے، حالانکہ وہ ہوتا ایک ایک قطرہ ہی سلو موشن کسی چیز کا، اور اس کے مقابلے میں اس کو اوریجنلی دیکھنا، یہ دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے یا تو یہ فرمایا کہ اگر اس سے مراد یہ لے لی جائے کہ پہلی مرتبہ جب آسمان پھٹیں گے تو اوپر سے فرشتے نازل بادل آئیں گے، اور بادل وہ کیا ہیں؟ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اللہ کا اعلیٰ کثرت سے فرشتوں کو نازل کرے گا. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہو گئی، لیکن عام طور پر مفسرین اس کی دوسری تفسیر کی طرف گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن کے آسمان پھٹ جائے گا تو وہ کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ کا پھٹنا اس کا مراد نہیں ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ تو سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی. قرآن پاک میں آیا کئی جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے خود کہ الشمس کورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، ایک جگہ فرمایا السماء انشقت، اور جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں ساری کائنات میں بھونچال آ جائے گا، اور اس کے بعد لوگ مر جائیں گے جو زندہ ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت تک یہ دنیا ایسی پڑی رہے گی، اور اس کے بعد بارش ہوگی اور اس کے بعد لوگ زندہ کیے جائیں گے. تو اس موقع پہ آسمان کو درست کیا جائے گا. وہ کیسا درست ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ آسمان کی مرمت کر دی جائے گی. اس کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اب وہ تباہی کے لیے نہیں ہوگا، یوں تو اس لیے ہوگا کہ مردے اب زندہ ہوں اور حشر قائم کیا جائے، لوگوں کو اللہ کے حضور میں بھیجا جائے. وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے وہ یوم تشقق السماء، جس دن آسمان کو ہم کھول دیں گے. شقہ کا ترجمہ چیرنے اور پھاڑنے کی بجائے وہ کھولنے سے کرتے. دوسری رائے مفسرین کی یہ کہ وہ کہتے ہیں جس دن آسمان کھول دیا جائے گا بالغمام، اور اس کے بعد جو غمام ہے اس سے مراد اللہ تعالی کی وہ تجلی ہے جو حساب و کتاب کے لیے ہوگی، اور وہ خدا کی ذات پاک کی جو تجلی ہے وہ بادل کی طرح ہوگی. یہ ہے مشکل مقام اس میں کہ بالغمام سے مراد کیا ہے. اگر ہم لیں فرشتے تو پھر وہ بادلوں کی طرح ہوگے، جس طرح بادل چھا جاتے ہیں اسی طرح کثرت سے فرشتے. اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نفخہ ثانیہ ہے، دوسری مرتبہ کا اس کا کھلنا ہے آسمان کا، پھٹنا نہیں. دوسری مرتبہ وہ کھلے گا، جب کھلے گا تو اوپر سے کیا چیز آئے گی؟ اوپر سے یہ چیز ہے کہ بالغمام، اللہ تعالی نے بتایا اس کی ایک تجلی ہے بادل جیسی، اور وہ جو بادل ہے وہ آئے گا اللہ تعالی کی تجلی، اور اس کے ساتھ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کثرت سے فرشتے نازل ہوں گے، لاکھوں کروڑوں فرشتے اس ایک تجلی کے ساتھ نازل ہوں گے. اور یہ جو غمام ہے نا بادل، اس کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا پروردگار اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں، بادلوں میں تھا. وہ جو بادل کا لفظ وہاں آیا ہے وہ یہی یہ چیز ہے. اسی طرح نسائی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی روایت ہے اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے. اسے آپ دیکھیں تو اس سے مزید اس پہ روشنی پڑتی ہے. کتاب الصلاۃ میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائیں اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جانا ہوا ہے تو اس میں کیا چیز انہیں پیش آئی اور وہ کس جگہ تک پہنچے. کتاب الصلاۃ میں امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب یہ باندھا ہے کہ نماز کہاں پر فرض ہوئی اور کتنی فرض ہوئی. اور حدیث سے لائے ہیں اس سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتیت بدابت فوق الحمار ودون البغل. میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو کہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا برا. خطوہا اور اس کا پاؤں عند منتہا طرفہا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا. ایک پاؤں اٹھاتا تھا اور وہاں جا کر رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی. فرکبتو میں اس پہ سوار ہوا اور میرے ساتھ جبریل امین تھے علیہ الصلوۃ والسلام. فسرتو اور ہم چلے. فقالا انہوں نے کہا انزل آپ اس جگہ پہ اتریے. فصلی اور یہاں پر نماز پڑھیے دو رکعتیں. ففالتو میں نے دو رکعتیں پڑھی. فقالا اے اتدری این صلیتا جبریل نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے. صلیتا بطیب وَإِلَيْهَا الْمُحَاجَرْ آپ نے بڑی پاک زمین پہ نماز پڑھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ آپ کو توفیق دے گا اور آپ ہجرت کریں گے یہاں آ کے. یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں اترنا ہوا. ثُمَّ قَالَ أَنزِلْ پھر اس نے کہا کہ یہاں اتریے. فَصَلِّ اور آپ نماز پڑھیے. فَصَلَّيْتُ میں نے اور دو رکعتیں پڑھی. فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ مَا صَلَّيْتَ این صلیتا آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا انہوں نے مجھ سے کہا صلیتا بطور سینا آپ نے تور پر اس جگہ پہ نماز پڑھی ہے. حیث وکلم اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام جہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تعالی کی گفتگو ہوئی تھی. دو جگہیں ہو گئیں. ثم قال پھر انہوں نے کہا انزل آپ آئیے یہاں پہ تشریف لائیں پھر اتریں اس سے. فصلی اور جب نماز پڑھیے. فنزلت فصلیت میں اترا اور میں نے نماز پڑھی. اور اس سے کہا تدری این صلیتا آپ کو معلوم ہے یہ تیسری جگہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی یہ کون سی ہے. اور پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صلیت بیت لحم آپ نے یہ نماز بیت لحم میں پڑھی. بیت اللحم کا نام سنا ہوگا نہیں؟ آج کل بہت آتا ہے نا یہ اسرائیل میں جو جگہ ہے فلسطینی جسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کو کہا یہ تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. اور جبریل امین نے کہا کہ حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. تین جگہیں ہو گئیں. ثم دخلت الى بیت المقدس پھر میں بیت المقدس میں گیا. فجمع لی الانبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میری وجہ سے اکٹھا کیا گیا تھا. تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا. حتی اممتہم یہاں تک کہ میں نے ان کی امامت کی. ثم صعد بی الى السماء الدنیا اور پھر اس کے بعد مجھے اس آسمان پر لے کے گئے جبریل امین علیہ السلام جو دنیا کا آسمان ہے. فإذا فيها آدم علیہ السلام اور یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اترنا سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہوا، پھر طور سینا پر ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہاں ہوا. یہ تین سفر میں جگہیں ایسی تھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی گئی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جگہوں میں برکت ہوتی ہے. اگر وہ برکت کی جگہ نہ ہوتی تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ جبریل امین اتنے بڑے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ آپ یہاں اتریں اور نماز پڑھیں. پھر کہتے ہیں دوسرے آسمان پہ مجھے لے جایا گیا اور وہاں پر دو خالہ زاد بھائی تھے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پہ مجھے لے کر گئے اور وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور پھر وہ مجھے چوتھے آسمان پر لے کے گئے اور اس میں سے ہارون علیہ السلام تھے، اور پھر وہ مجھے لے کے گئے پانچویں پہ، پھر اس پہ ادریس علیہ السلام تھے، پھر چھٹے پہ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر ساتویں پہ اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام تھے. ثم صعد بی، اور پھر مجھے اٹھایا گیا، فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، فأتینا سدرۃ المنتہا، اور میں وہاں پہنچا جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ آخری جگہ ہے جہاں پر جا کے فرشتے رک جاتے ہیں، انسانوں کے اعمال رک جاتے ہیں، جو چیز بھی جاتی ہے بس یہ آخری جگہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جاتا. فغشیتنی ضبابۃن، اور مجھے ایک بادل نے لپیٹ لیا. یہ ہے وہ لفظ جو دوسری جگہ بخاری میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا، تو آپ نے فرمایا بادلوں کے سائے میں. یہ ہے فغشیتنی ضبابۃن، اور میں نے کیا ہوا، پھر اس بادل نے لپیٹ لیا، وہ مجھ پہ غالب آ گیا، فخررت ساجدن، اور میں نے اسے دیکھ کے پھر سجدہ کیا، میں سجدے میں گر گیا. فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا کہ یوم خلقت السماوات والارض، جب سے میں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، فرضت علیک وعلی امتک 50 صلاۃ، میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. اللہ تعالی نے اپنی علم کے متعلق کہا، یہ جو سجدہ ہے نا اس بادل کو، یہ ہمارے سمجھانے کے واسطے کا، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن گویا کہ وہ بادل جیسی کوئی چیز تھی. تو میں نے سجدہ کیا اور مجھ سے کہا گیا اس مقام پہ کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جب تقدیر لکھی تھی تو اس وقت لکھ دیا تھا کہ لوگ 50 نمازیں پڑھیں گے، فقم بہا انت و امتک، بس اب آپ جائیے، یہ لے جائیں اپنی امت کے لیے، یہاں سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. تو میں واپس لوٹا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فلم یسألنی عن شیئن، اور انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا. ثم آتیت علی موسیٰ، اور پھر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، فقال کم فرض اللہ علیک وعلی امتک، انہوں نے کہا آپ پر اور آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے، تو میں نے ان سے کہا 50 صلاۃ، 50 نمازیں. قال فانک لا تستطیع ان تقوم بها انت و امتک، آپ اور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اور آپ اللہ کے پاس جائیے اور ان سے عرض کیجئے کہ یہ کم کر دیں. تو پھر میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کم کر دی 10. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے مجھ سے کہا دوبارہ جائیے، میں گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور کم کر دی، 30 رہ گئی. پھر میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا پھر جائیے، میں جب گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ 10 اور کم کر دی، تو 20 رہ گئی. ثم ردت الی 5 صلوات، اور پھر 5 نمازیں رہ گئیں. قال فرجع الی ربک فاسأل التخفیف، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیں اور درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ان نمازوں کو کم کر دے. فانہ فرض علی بنی اسرائیل صلاتین، میری امت، میری قوم بنی اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض کی گئی تھی، فما قاموا بهما، اور وہ دو نمازوں کو نہیں نبھا سکے، نہیں پڑھ سکے۔ تو میں اللہ تعالی کے حضور میں گیا اور میں نے عرض کیا کم کرنے کے لیے، فقالا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جب سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں رکھی تھیں، یہ 5 نمازیں بس اتنی رہیں گی، اور آپ جائیے اور ہم جو 5 پڑے گا اسے ثواب 50 کا دیں گے۔ یہ مجھ سے کہا، فعرفتُ انہا من اللہ عز و جل سری، میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قطعی حکم ہے، اب بس نہیں۔ تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ پھر واپس جائیے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کم کرنے کی، تو یقول، انہوں نے فرمایا ختم، بس پھر ختم ہو گیا معاملہ، 5 ہی رہیں گے اب۔ فلم ارج، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لوٹا۔ یہ جو نسائی کی روایت میں یہاں لفظ آیا ہے نا بدلی کا، بادل کا، یہی لفظ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار بادلوں میں تھا۔ دو جگہ ہو گئیں، اور اسی کو، یہ دونوں احادیث صحیح ہیں، اسی کو قرآن میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور مفسرین کی اکثریت اس لیے اس آیت میں اسی طرف گئی ہے کہ وہ یوم تشقق السماء بالغمام، قیامت کے دن جب ہم آسمان کو کھول دیں گے۔ بالغمام، کس چیز کے ساتھ آسمان کھلے گا؟ غمام کے ساتھ۔ غمہ عربی میں کہتے ہیں بادل کو، اور غم اسی لیے، غمہ کس چیز کا؟ چھا جانا، غالب آ جانا۔ بادل چھا جاتے ہیں اور آسمان کو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ غم کو غم اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے طبیعت پہ اتنا چھا جاتا ہے کہ آدمی بہت سی چیزیں نہیں سوچ سکتا۔ غمام، بادل، بادل اس لیے کہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہاں غمام سے مفسرین کی بہت بڑی اکثریت نے اللہ تعالی کی وہ تجلی مراد لی ہے جو بادل کی طرح ہوگی، اور وہ قیامت کے دن آئے گی اور لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس تجلی کے ساتھ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اللہ نے کہا بہت سے فرشتے ہم مسلسل نازل کریں گے، لاکھوں کروڑوں فرشتے اس تجلی کے ساتھ باری تعالیٰ کی زمین پر آئیں گے، اور فرشتے آ کر پھر حساب اس کا شروع کریں گے۔ یہ ہے غمام۔ اور دوسرے مفسرین جنہوں نے، یہ تو دو آراء ہو گئی ہیں، اور دونوں آراء کا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تشقق السماء ہوگا کب؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ جو کہتے ہیں پہلے مرحلے میں آسمان پھٹ جائے گا، وہ ٹھیک ہے، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تو زمین بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا نفخہ ہے، پہلی پھونک ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، اور جب یہ آسمان پھٹے گا تو اس کے بعد غمام سے مراد، وہ کہتے ہیں یہ فرشتے ہی ہیں، اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واؤ، اور یہ واؤ جو ہے تفسیر کے لیے ہے کہ وہ کیا ہوگا، غمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ اس میں مسلسل فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ تفسیری واؤ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو پہلے چیز آ گئی اس کی تشریح اب بعد میں آ رہی، یہ تو پہلی ہو گئی آئے۔ اور دوسرے مفسرین جو اکثریت میں ہیں، ان کی دوسری رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا ایک بار، پھر اس کے بعد لوگ جب مرے ہوئے ہوں گے تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت گزرے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے قبروں سے۔ وہ ہے مراد یہاں کہ یوم تشقق السماء، پہلی مرتبہ آسمان پھٹنے کے بعد، برباد ہونے کے بعد اس کی تعمیر کی گئی، اسے ٹھیک کیا گیا۔ تو تشقق کا ترجمہ یہاں وہ کرتے ہیں کہ اس دن آسمان کو ہم کھولیں گے، تو اس جب کھولیں گے تو اس سے غمام، ایک بادل آئے گا۔ یہ ہے اللہ کی وہ تجلی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہی فرمایا نسائی کی روایت میں کہ میں نے سجدہ کیا۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے یہ جگہ ہے جہاں کے متعلق ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے پھر مسلسل اس تجلی کے ساتھ نازل ہوں گے اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ وہ اللہ کی تجلی ہے وہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی تھی، جب کچھ نہیں تھا، سپیس نہیں تھی، ٹائم نہیں تھا، اللہ تعالی کی تجلی نے اس سپیس میں، یہ تھا نا کہ آسمان اور زمین ایک ہی تھے اور پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا، یہ اس سے بھی پہلے کا تذکرہ ہے کہ وہ کوئی وقت ایسا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دیکھا ہے، نسائی کی روایت میں وہ آ گیا، اور تیسرا مقام یہ آ گیا. یہ سارے مقامات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تجلیات ہیں، اور وہ اللہ کی تجلیات مختلف طرح پر ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں تجلیات اللہ تعالی کی جس کا صوفیہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی آدمی پر جب اللہ کی تجلی کوئی پڑتی ہے تو بعض اوقات وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا اور مر جاتا. اور اللہ تعالی کی تجلیات جب پڑتی ہیں تو وہ فاصلہ جو آدمی کو ہزار برس میں، دس ہزار سال میں طے کرنا چاہیے تھا، وہ ایک سیکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی اللہ کے قرب میں وہ چل رہا تھا اور خدا کی تجلی پڑی اور اس نے اڑنا شروع کر دی. اور اسی کا ایک ہلکا سا اثر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سے جھوٹ کی عادت مثلا نہیں جاتی تھی، غیبت کی عادت نہیں ختم ہوتی تھی، کوئی اور چیز، اور وہ جب اللہ کے قرب میں ترقی کرتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے مراقبہ ذات میں پہنچ کے، جو صوفیہ کے ہاں سارے سلسلوں میں انتہا ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی پڑتی ہے، اور جو کل شام تک جھوٹ بول رہا تھا صبح اٹھ کے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ جھوٹ کیا چیز تھی، ایسا تزکیہ ہو جاتا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ مسلسل فرشتے نازل ہوں گے قیامت کے دن.